الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگ اور عزیز و حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جزاء الاعمال کے خاتمے کی دوسری فصل میں پانچواں بڑا گناہ یہ بیان فرمایا ہے کہ نہ میرا مرد عورت کے آپس میں ناجائز تعلقات ہوں. نہ میرا مرد عورت کا ناجائز تعلق بھی حرام ہے، ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ ان پر سخت سخت وعیدیں آئی ہیں اور یہ گناہ ایسا سنگین گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اور بھی آدمی بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہاں بیان فرمایا ہے. اس فصل میں حضرت نے چھ بڑے بڑے گناہ بیان فرمائے ہیں اور خود ہی فرمایا ہے کہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ اگر کوئی ان سے اپنے آپ کو بچا لے تو قریب قریب تمام گناہوں سے اس کو بچنے کی توفیق ہو جائے گی. اس سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو ان گناہ میں مبتلا ہوگا تو ان گناہوں میں تو ہوگا ہی مبتلا، اور بھی دوسرے بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا. چنانچہ نہ میرا مرد عورت کے ناجائز تعلقات کے گناہ کے سلسلے میں بات چیت چل رہی ہے اور اس بارے میں کچھ ضروری باتیں بیان ہو رہی ہیں، جن میں سے ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ شریعت نے جہاں اس گناہ سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ نہ میرا مرد نہ میرا عورت سے، نہ میرا عورت نہ میرا مرد سے ناجائز تعلق قائم نہ رکھے اور قائم نہ کرے، یہاں تک کہ دونوں اپنے اپنی نظر کی بھی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں، وہیں شریعت نے اس گناہ سے بچنے کا بہت ہی معقول انتظام بھی فرمایا ہے. اگر اس انتظام پر عمل کیا جائے اور وہ انتظام بھی دراصل باقاعدہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے جو فرض و واجب کے درجے میں ہے، جیسے اس گناہ سے بچنا فرض و واجب ہے، ایسے ہی اس گناہ سے بچنے کا جو طریقہ اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے اس کو اختیار کرنا بھی فرض و واجب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ تو شریعت نے، اللہ اس کے رسول نے جہاں اس گناہ سے بچنے کا حکم دیا ہے اس گناہ سے بچنے کا معقول انتظام بھی فرمایا ہے۔ اب ہم اس پر عمل نہ کریں تو یہ ہماری کوتاہی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس گناہ میں بہت زیادہ مبتلا ہو گئے، الا ماشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے اور اس کے تین درجے بیان فرمائے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں رہیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ گھر کے اندر رہنا بھی یہ حجاب کا پہلا درجہ ہے، یہ حجاب کا پہلا درجہ ہے، اور اصل درجہ یہی ہے کہ خواتین بس گھروں کے اندر رہیں۔ گھروں میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی اگر کوئی نامحرم ہو تو اس سے بھی پردہ کرنے کی جو صورت مقرر ہے اس کو اختیار کریں۔ جسے گھر میں رہنے کی صورت میں گھر کے باہر کے تمام نامحرم مردوں سے عورتیں پردے میں ہو جاتی ہیں، گھر کے باہر جتنے بھی نامحرم مرد ہیں گھر میں رہنے کی وجہ سے ان سے پردہ ہو گیا، اسی طرح گھر کے اندر جو نامحرم مرد رہتے ہیں جیسے دیور جیٹھ وغیرہ، ان سے بھی پردہ کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کریں، جس کی میں نے وضاحت گزشتہ منگل کو کی تھی۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں شریف پردے کا رواج نہیں ہے، ہمارے گھروں میں شریف پردے کا اہتمام نہیں ہے، جس کی وجہ سے بعض نامحرم قریبی رشتے دار وہ گھر کے اندر آ جاتے ہیں اور ہماری خواتین ان کے سامنے بے پردہ ہوتی ہیں اور ان کا آپس میں ملنا جلنا بے حجابی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے بہنوئی بہن کا شوہر عام طور پر وہ گھر میں آتا ہے تو اس کی سالیاں اس سے پردہ نہیں کرتے، اور بہنوئیوں سے پردہ نہیں ہوتا، یا جیسے چچزاد بھائی، تایازاد بھائی، ماموزاد بھائی، خالزاد بھائی، پھوپھیزاد بھائی، یہ قریب رشتے دار کہلاتے ہیں۔ جن گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہوتا وہاں یہ سب اندر جاتے ہیں، زنان خانے میں جاتے ہیں، اس حصے میں بھی یہ لوگ جاتے ہیں جہاں نامحرم عورتیں رہتی ہیں، اور وہاں وہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں جیسے اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، اور گھر کی خواتین جو ہیں ان سے کوئی پردہ نہیں کرتی اور ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ آتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، ملتے جلتے بھی ہیں۔ تو جیسے دیور جیٹھ سے پردہ ہے ایسے ہی ان تمام بھائیوں سے بھی پردہ ہے، ان تمام بھائیوں سے، جیسے خالزاد بھائی، تایازاد بھائی، چچزاد بھائی، پھوپھیزاد بھائی، ماموزاد بھائی، ان سب سے پردہ ہے۔ یہ دیور جیٹھ کی طرح نامحرم ہے یہ. شرعی پردہ اپنے گھر میں جب تک ہم نہیں کرائیں گے اس وقت تک اس گناہ سے بچنا آسان نہیں ہے, مشکل ہے. طریقہ یہی ہے کہ سب گھر والے بیٹھ کر کے ایک مرتبہ اس کو طے کریں, اور طے کر کے جیسے پہلے سچے اور پکے مسلمانوں کے گھروں میں شرعی پردہ ہوتا تھا تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہمیشہ ایک بیٹھک اور ڈرائنگ روم الگ ہوتا تھا. جتنے بھی یہ قریبی رشتے دار جو کہ نامحرم ہیں, جب یہ آتے تھے تو ان کو بیٹھک میں بٹھایا جاتا تھا, ڈائنگ روم میں ان کو بٹھایا جاتا تھا, وہیں ان کی خاطر تواضع ہوتی تھی, وہیں ان سے گھر کے مرد ملتے تھے. یہ عورتوں کے حصے میں نہیں جا سکتے تھے. اب بھی اگر کہیں کوئی شرعی پردے کا اہتمام ہے تو وہاں اسی پر عمل ہوتا ہے کہ جتنے بھی یہ قریبی رشتہ دار نامحرم مرد ہیں وہ گھر کے اندر جہاں خواتین رہتی ہیں وہاں نہیں جاتے, بلکہ ان کو بیٹھک میں بٹھایا جاتا ہے تاکہ نامحرم خواتین ان کے سامنے نہ آئیں, یہ نامحرم خواتین کے سامنے نہ جائیں, یہ ان سے بلا زود باتیں نہ کریں, وہ ان سے بلا زود باتیں نہ کریں, ہنسی مذاق نہ کریں, ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے نہ پائے. یہ ہوتا تھا پھر مسئلہ بالکل حل ہے. مصیبت ساری یہ ہے کہ ہم نے دینداری سمجھ رکھی ہے بس کرتا ٹوپی تک. دینداری اس کا نام ہے کہ بھائی سر پہ ٹوپی ہو, کلی والا کرتا ہو, تہمت ہو یا پاجامہ ہو ٹخنے سے اوپر ہو, بس اس کا نام دینداری ہے, باقی کچھ بھی کرو. چاہے گھر میں بے پردگی ہو رہی ہو, نہ میرا عورتیں نہ میرے مردوں سے مل رہی ہوں, اب جیسے سالیاں بہنوں سے ملتی ہیں, ایسی خالہ زاد پھوپھی زاد مومو زاد جن بھائیوں کا میں نے ذکر کیا, ان سب کی عورتیں بھی ایک دوسرے نہ میرے مردوں سے آپس میں ملتی ہیں, گھر کے اندر وہی بے پردگی, تو یہ تو کوئی شرعی پردہ نہیں ہے بھائی. شرعی پردہ فرض بھی ہے اور کرنا ضروری بھی ہے, اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے آدمی بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو ہی بچا سکتا ہے, دوسروں کو ہی بچا سکتا ہے. تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ گھر کے اندر بھی, گھر کی چار دیواری میں بھی شرعی پردہ لاگو کیا جائے اور شرعی پردہ نافذ کیا جائے, اور آپس میں مل کر اس کو طے کر کے اس کے مطابق عمل شروع کیا جائے. لہذا پہلا درجہ جو قرآن و حدیث میں خواتین اسلام کے لیے اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہوا ہے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو, بلا زود گھر سے باہر نہ نکلو. جیسے زمانے جاہلیت میں عورتیں بے پردہ گھر سے باہر نکلا کرتی تھیں, اس طرح مت نکلو, گھر کے اندر رہو. پہلا درجہ یہ ہے. اس سلسلے میں میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی سنایا تھا کہ ان کے نکاح کے موقع پر ولیمے کی دعوت کے بعد پردے کا حکم نازل ہوا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پردے کا حکم نازل ہوا, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان پردہ ڈال دیا. حالانکہ وہ بیٹے کی طرح تھے, 10 سال سے گھر میں رہ رہے تھے, لیکن چونکہ پردے کا حکم آیا تو آپ نے ایک دم ان اپنی خواتین کو, ازواج مطہرات کو پردہ کرا دیا. ساری ازواج مطہرات کا پھر تمام نامحرم مردوں سے پردہ ہو گیا, یہاں تک کہ اگر کسی کو ازواج مطہرات سے کچھ لینا دینا بھی ہوتا تو اللہ پاک نے فرما دیا, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ, جب تمہیں ان سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. حالانکہ ازواج مطہرات کے بارے میں کون برائی کا خیال کر سکتا ہے, لیکن پردہ پردہ ہے, حکم حکم ہے. ایسے احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید اور وضاحت ہے کہ عورتوں گھر کے اندر رہنا چاہیے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ایک عجیب قصہ آتا ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام تشریف فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں چند صحابہ کرام جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حاضر خدمت تھے، تو حضور نے ایک سوال پوچھا، حضور نے ایک سوال دریافت کیا کہ عورتوں کے حق میں کیا بہتر ہے، عورت کے حق میں کیا بہتر ہے، یہ آپ نے سوال کیا، بتاؤ بھائی عورت کے لیے کیا بہتر ہے۔ ایک دفعہ پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ پوچھا، کوئی جواب نہیں دیا، سب سوچتے رہے کہ کیا جواب دیں، کچھ جواب سمجھ میں نہ آیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور گھر گئے، اور جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ حضور نے ہم سے یہ سوال کیا تھا، ہم سے تو جواب نہیں آیا، حضور نے پوچھا بتاؤ عورت کے لیے کیا بہتر ہے، مرد کے لیے کیا بہتر ہے، تم بتاؤ عورت کے لیے کیا بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے بہتر یہ کہ نہ وہ مردوں کو دیکھے نہ مرد اس کو دیکھیں، سوال یعنی عورت پردے میں رہے اور اس طرح گھر میں رہے کہ نہ وہ نامیرا مردوں کو دیکھے نہ نامیرا مرد اس کو دیکھے، گھر میں رہنے میں کیسے باہر والے کیسے دیکھیں گے۔ تو حضرت نے آ کر کے عرض کیا حضور عورتوں کے حق میں یہ بہتر ہے، اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے نا، انہوں نے آپ نے تصدیق فرمائی کہ انہوں نے صحیح جواب دیا کہ عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس طرح گھر میں رہیں کہ نہ میرا مردوں کی نظروں سے پوشیدہ رہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تکنے لگتا ہے، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تکنے لگتا ہے، تکنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور وسوسے ڈال کر مردوں کو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، برائی کی طرف متوجہ کرتا ہے، ان کے دلوں کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اب اس برائی سے جب ہی بچا جا سکتا ہے جب عورت گھر کے اندر ہو، میرے گھر کے اندر ہوگی تو کسی کے سامنے نہیں ہوگی، جب سامنے نہیں ہوگی تو شیطان کو اس کے ذریعے فتنہ پھیلانے کا موقع نہیں ملے گا، برائی پھیلانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ عورت جب سامنے سے آتی ہے تو بھی اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، جب پشت دے کر جاتی ہے تو بھی اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، جب عورت سامنے سے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے، جب واپس جاتی ہے تو بھی شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس کے ساتھ شیطان رہتا ہے، اور وہ شیطان لوگوں کے دلوں میں برے برے وسوسے ڈالتا ہے کہ اس عورت کو دیکھو اس عورت کو دیکھو، اور برے برے خیالات دل میں رہتا ہے، برے برے خیالات دل میں ڈالتا ہے۔ اب اس فتنے سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ خواتین بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، گھر کے اندر رہیں، جب گھر کے اندر رہیں گے تو شیطان کو کوئی موقع ہی نہیں ملے گا، شیطان کو تو موقع جب ہی ملے گا جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلے گی، تو وہ پھر دوسروں کے دل میں وسوسے ڈالے گا کہ اس کو دیکھو، پھر دیکھنے سے بات آگے بڑھتے بڑھتے طرح طرح کے گناہ میں آدمی مبتلا ہو سکتا ہے۔ ایسی احادیث میں حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، یہ بڑی عابدہ زاہدہ خاتون تھی، حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی عابدہ زاہدہ اللہ والی خاتون تھی، اور یہ مسجد نبی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کو بے حد پسند کرتی تھی۔ تو انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے میں کا بڑا شوق ہے، اور میں اسے بہت ہی اپنے لیے نعمت سمجھتی ہوں، تو آپ کا جواب سنو۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا اپنے گھر کے اندر در اندر نماز پڑھنا بہتر ہے دالان میں نماز پڑھنے سے. اور دالان میں نماز پڑھنا بہتر ہے صحن میں نماز پڑھنے سے. اور صحن میں نماز پڑھنا گھر کی چار دیواری کے قریب پڑھنے سے بہتر ہے. اور تمہارا گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اندازہ لگاؤ, اندازہ لگاؤ کتنا آپ نے ان کو ترغیب دی ہے گھر کے اندر رہنے کی, گھر کے اندر رہ کر نماز پڑھنے کی. چنانچہ اس روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے یہ جواب سنا تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر در اندر جہاں اندھیرا تھا وہاں نماز کی جگہ بنائی اور پھر مرتے دم تک وہیں نماز پڑھتی رہی. یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں آتی تھی, کیونکہ آپ نے فرما دیا کہ گھر کے اندر در اندر نماز پڑھنا بہتر ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے. اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے, اس سے بہتر عورتوں کے لیے حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے فرمایا کہ تمہارا گھر کے اندر در اندر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. تو انہوں نے حضور کی بات پر عمل فرمایا. تو جب نماز کے لیے بھی آپ نے یہ فرمایا تو پھر بلا زود گھر سے باہر نکلنا کیسے مناسب ہوگا. اس لیے عورتوں کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہیں اور گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنی حفاظت کریں اور اپنا پردہ کریں اور پردہ رکھیں. تو ان سب آیات سے اور احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خواتین اسلام کے لیے اللہ اس کے رسول نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھروں کے ذریعے اپنا پردہ کریں. اسے حجاب بالبیوت کہتے ہیں, حجاب بالبیوت, گھروں کے ذریعے پردہ کرنا. تو یہ پہلا حکم ہے عورتوں کو اور پہلا درجہ ہے اس پردے کا. اب دیکھو خواتین اگر اس طرح گھر کے اندر ہی رہیں بلا زود گھر سے باہر نہ نکلیں اور گھر کے اندر بھی جو نامحرم مرد آتے ہیں ان سے بھی پردہ کریں اور ان کو گھر کے اندر مردانے میں اور بیٹھک میں ڈرائنگ روم میں ان کو بٹھانے کا اور وہیں گھر کے مردوں کا ان سے ملنا اور وہیں سے ان کو رخصت کر دینے کا اہتمام ہو تو برائے کا بہت دور دور خطرہ نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی, گناہ کا خطرہ ہی نہیں رہے گا. وہ اشتہ منگل میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ جو گناہ ہوتا ہے نا جنسی گناہ, یہ دراصل نامحرم مرد عورت کے ملنے سے ہوتا ہے. جہاں ان کی آپس میں ملاقات ہوگی یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے, ایک دوسرے سے باتیں کریں گے, ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں گے, ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کریں گے یا پڑھیں گے جیسے ہمارے یہاں مخلوط تعلیم کا عام رواج ہے. یہ ساری باتیں جتنی بھی ہیں ساری کے ساری اس گناہ کو بڑھانے والی ہیں اور جن سے گناہوں کو عام کرنے والی ہیں جیسے کہ عام ہیں. اس لیے شریعت نے ایسا زبردست انتظام کیا ہے کہ نامحرم مرد عورت آپس میں حتی الامکان مل ہی نہ سکے. اس لیے پہلا درجہ یہ بیان فرمایا, قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر آ گیا اور احادیث سے بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ عورتوں کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہیں بس, بغیر کسی شدید مجبوری گھر سے باہر نہ نکلے. یہ ہے پردے کا پہلا درجہ, یہ ایسا بہترین درجہ ہے اور ایسا اہم درجہ ہے کہ اس پر صحیح صحیح عمل ہو جائے تو پھر اس گناہ کے آدمی قریب بھی نہیں جا سکتا انشاءاللہ تعالی. دوسرا درجہ بھی, اور شریعت ہماری عین فطرت کے مطابق ہے, ہماری شریعت عین فطرت کے مطابق ہے, انسان کی طبیعت کے مطابق ہے. اس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کا بھی اس کے اندر بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے. وہ یہ کہ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی عورت ہو وہ ہمیشہ گھر میں تو نہیں رہ سکتی, کبھی شرعی حاجت سے اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. جیسے حج کرنے کے لیے جانا ہے تو گھر سے باہر نکلے گی، گھر میں تو حج نہیں ہو سکتا، عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے تو گھر سے باہر نکلے گی، یہ شرعی حاجت ہے، اور بھی شرعی حاجت کی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو یا شرعی حاجت بھی خواتین کو ایسی پیش آتی ہے جس کی وجہ سے انہیں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور طبی حاجت بھی ایسی ہوتی ہے کہ خاتون کو گھر سے باہر نکلنا ہی پڑتا ہے، جیسے علاج معالجے کے لیے گھر سے باہر نکلنا ضروری ہوتا ہے، اس میں بھی کوشش تو یہ کی جائے کہ حتی الامکان معالج گھر میں ہی آ جائے، یا کوئی علاج کرنے والی خاتون مل جائے اور اس کو دکھا دیا جائے اور اس سے علاج کر لیا جائے۔ لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں اسپتال ہی جانا ضروری ہوتا ہے، باقاعدہ اسپتال میں داخل بھی کرنا پڑتا ہے، تو گھر سے نکلنا ایک مجبوری ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ خاتون گھر سے نکلنا ہی پڑتا ہے۔ تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ بس کچھ بھی ہو رہنا پڑے گا گھر میں، ایسا نہیں ہے، ایسی صورت میں شریعت نے باہر نکلنے کی بھی بوقت ضرورت بقد ضرورت اجازت دی ہے، لیکن اس کے اندر بھی یہ حکم دیا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو ایک بہت بڑی چادر، جو موٹی بھی ہو لمبی بھی ہو بڑی بھی ہو، اس کو سر سے پیر تک اپنے جسم پر لپیٹے، بس راستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کھول لے تاکہ راستہ اس کو نظر آ سکے۔ یا جیسے ہمارے زمانے میں برقع رائج ہو گیا، یہ اسی چادر کی ایک شکل ہے جس کو سی لیا گیا ہے، چادر بغیر سلی بھی ہوتی ہے، برقع سلا ہوا ہوتا ہے، بس اتنا فرق ہے، ورنہ اسے برقعے کو کھول لو تو وہ بھی ایک لمبی چوڑی چادر ہے، تو اب برقعے کا رواج ہو گیا کہ اس برقعے کو پہن لیتے ہیں تو سر سے پیر تک عورت مستور ہو جاتی ہے، اور دیکھنے کے لیے آنکھوں کے آگے جالی ہوتی ہے، یا باریک اور موٹی دو نقابے ہوتی ہیں، پردہ کرنا ہو تو اس میں موٹی نقاب جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے، اس موٹی نقاب میں جالی ہوتی ہے، اس جالی سے راستہ صاف نظر آتا ہے۔ تو عام طور پر برقعے میں دو نقابیں ہوتی ہیں، ان دو نقابوں کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ بھی ہو جائے اور راستہ بھی نظر آ جائے، تو یہ بھی اس آنکھ کھولنے سے بہتر ہے، آنکھ کھولنے سے یہ بہتر ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہ برقعہ چست نہیں ہونا چاہیے، اور مزین اور زیب و زینت والا نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ میں ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو شریعت نے گھر سے باہر نکلنے پر یہ حکم دیا ہے خواتین کو کہ وہ سر سے پیر تک اپنے آپ کو کسی بڑی چادر میں چھپا لیں، یا پھر برقعہ اوڑھ لیں جس میں سر سے پیر تک پورا جسم چھپ جائے، اور ہاتھوں کے اندر یا تو دستانے ہوں یا ان کو بھی چادر کے اندر لے لیا جائے، پیر برقعہ اتنا نیچے بھی ہو کہ پیر بھی اس میں چھپ جائیں یا موزے ہوں، اور چہرہ بھی چھپ جائے، بس راستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ یا دونوں آنکھیں کھول لیں، آگے جالی ہو، پھر یہ حکم ہے۔ اور قرآن شریف میں اللہ پاک نے اسے حکم دیا ہوا ہے، جلباب استعمال کرنے کا اللہ پاک نے قرآن شریف میں حکم دیا، کہ جب اللہ تعالی نے فرمایا آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو حکم دے دو کہ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دے دو کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو چادر اچھے سے لپیٹ کر کے نکلے، یہ حکم قرآن شریف میں اللہ پاک نے دیا ہے، اور صحابیات اس کے اوپر عمل پیرا ہوتی تھی، وہ باقاعدہ چادر کو اچھی طریقے سے لپیٹ کر گھر سے باہر نکلتی تھی، بس دیکھنے کے لیے ایک راستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کھول لیا کرتی تھی۔ تو گھر سے باہر نکلیں تو پردے کے اندر نکلیں، حجاب کے اندر نکلیں۔ اب جب عورت سر سے پیر تک پردے میں ہوگی اور برقعے کے اندر ہوگی، چادر میں چھپی ہوگی، تو پھر بھی گناہ کا اندیشہ نہیں ہے، گناہ کا خطرہ نہیں ہے، ساری مصیبت تو بے پردگی کی وجہ سے ہے کہ بیشتر مسلمان عورتیں بھی، اور غیر مسلم عورتیں تو ہیں ہی بے پردہ، وہ بے پردہ نکلتی ہیں، بے پردہ سامنے آتی ہیں، بے پردہ سامنے سے گزرتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، دکانوں پر آتی ہیں جاتی ہیں، اور مسلمان خواتین بھی بیشتر ایسی ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر یہ سارے جنسی گناہ وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو دوسرا درجہ شریعت نے یہ بتایا، اب اس پر بھی عمل کرنے والی خواتین بہت کم ہیں جو واقعی شرعی پردہ کرتی ہوں اور گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں وہ اپنے آپ کو شرعی حجاب کے ساتھ نکلنے کا پابند بناتی ہوں۔ اگر اس پر پابندی ہو جائے تو، اور ساری عورتیں اس کی پابندی کریں، تو جنسی گناہ بہت ہی، یا تو ہوں گے نہیں یا شاذ و نادر کہیں ہو تو ہو۔ تیسری مرتبہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد نقل کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کبھی بھی کوئی گناہ ہوتا ہے جنسی گناہ، تو یہ ہمیشہ شرعی پردہ توڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہاں کہیں بھی شرعی پردے کی خلاف ورزی ہوگی وہیں ناجائز تعلق کا گناہ ہوگا، ورنہ شرعی پردہ ایسا زبردست ہے اور یہ ایسا شاندار شرعی طریقہ ہے کہ اس کی موجودگی میں ہو ہی نہیں سکتا گناہ۔ بہرحال گھر سے باہر نکلنا عورت کی ایک ضرورت ہے، شریعت نے اس کا بھی بڑا خیال رکھا ہے، اور خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ایسا پردے کا حکم دیا ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اس گناہ کا سدے باب ہو سکتا ہے۔ اب میں ایک آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں، دیکھو۔ ایک صحابیت ہے حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے صاحبزادے جہاد میں شہید ہو گئے تھے۔ اب شہید ہونا بلا شبہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا منصب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، لیکن بہرحال اس میں آدمی فوت تو ہو جاتا ہے، اور فوت ہونے کے بعد، فوت ہونے پر دل رنجیدہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ جب ان کو پتہ چلا کہ میرے بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی یہ پوچھنے کے لیے کہ میرے بیٹے کا کیا آخرت میں درجہ ہے اور اس کو آخرت میں کیا مقام ملا ہے تاکہ صبر کرنا آسان ہو۔ تو آئی تو باقاعدہ چہرے پہ نقاب ڈال کے آئی، یعنی پورا پردہ کر کے آئی، چہرے پر نقاب بھی ان کے ڈلی ہوئی تھی۔ تو جب وہ آئے تو صحابہ کرام نے کہا کہ ام خلاد، یہ تو بڑا صدمے کا موقع ہے، ایسے موقع پر تو عام طور پر آدمی کچھ بے قابو ہو جاتا ہے، پردے کا بھی بار دفعہ دھیان نہیں رہتا، تم اب بھی باقاعدہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر کے آئی ہو؟ سبحان اللہ، انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری حیا تو نہیں مری، میرا بیٹا مرا ہے، میری شرم و حیا تو نہیں مری۔ شرم و حیا کا خیال اپنی جگہ، بیٹے کی موت اپنی جگہ، یہ جواب دیا۔ یہ تھا ایمانی جواب، یہ تھا اسلامی جواب، اور یہ ہے غیرت کی بات، کہ خواتین کے اندر بھی اور مردوں کے اندر بھی ایسی غیرت ہونی چاہیے کہ نہ عورتیں اپنے آپ کو، نہ میرے مردوں کے سامنے، چاہے غم ہو یا خوشی ہو، ہرگز ہرگز نہ کریں۔ اور مردوں کو بھی یہ غیرت ہونی چاہیے کہ ان کی خواتین نہ میرے مردوں کے سامنے بے پردہ رہ جائیں۔ اکبر بادشاہ کی بیوی غالباً اس کا نام نور جہاں ہے، اس کا واقعہ لکھا ہے تاریخ میں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے قلعے کی دیوار پر کچھ دیکھنے کے لیے آئی، اس پر اچانک کسی کاشتکار کی نظر پڑ گئی۔ اچانک قلعے کے باہر جو زمین تھی وہاں پر کوئی کاشتکار تھا، کسان تھا، اس کی نظر اس کے اوپر گئی، اس نے وہیں گولی سے مار دیا اس کو۔ یعنی اتنا اس کے پردے کا اہتمام تھا کہ اس نے اس کسان کو غیرت میں آ کر کے گولی سے مار دیا، جان سے مار دیا، کہ آج اس نے مجھے کیسے دیکھ لیا۔ اسے غیرت آئی اور حیا آئی، لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ تو اکبر بادشاہ نے کہا کہ بھائی اب تمہیں اس کا تو قصاص دینا پڑے گا، اس کے دیکھنے کی وجہ سے تمہارے لیے اسے قتل کرنا تو جائز نہیں تھا، تم نے قتل کر دیا، اب تمہیں اس کے بدلے تم سے قصاص لیا جائے گا۔ یا یہ کہ اس کے گھر والے تجھ میں راضی ہو جائیں معاف کر دیں تو دوسری بات ہے. تو لوگوں نے کوشش کر کر کے کسی طریقے سے ان کو دیت لینے پہ یا ویسے ہی صلح کرنے پر راضی کر لیا اور کچھ دے دلا کر کے راضی نامہ ہو گیا اس طرح سے. لیکن اکبر نے اپنی یہ دینداری دکھائی کہ بھائی تم نے اس کو قتل کیا ہے تو تم اس کے بدلے قتل کی جاؤ گی. یہ تو خیر مسئلے کے روح سے تھا, لیکن دوسری طرف ان کی غیرت تو دیکھو کہ بادشاہ کی بیوی ہوتے ہوئے اس نے پردے کا اتنا اہتمام کیا ہوا تھا کہ آج تک کسی نے اس کو اپنے کسی نامحرم نے دیکھا نہیں تھا. یہ گھر میں رہنے کا پردہ, اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس سے غیرت میں آ کر کے گوارا نہ ہوا, اس نے اس کو جان سے مار دیا. تو حقیقت یہ کہ اب ہمارے اندر سے غیرت نکل گئی, نہ عورتوں میں حیا شرم رہی نہ مردوں کے اندر غیرت رہی, جس کے نتیجہ یہ ہے کہ یہ بے غیرتی عام ہو گئی. گھروں کے اندر نہ میرا مرد آ رہے ہیں جا رہے ہیں, گھر کی عورتوں سے مل رہے ہیں, گھر کی عورتوں سے مل رہی ہیں. بے غیرتی بھی یہی ہے, بے غیرتی بھی ہے, بے حیائی بھی ہے, بے شرمی بھی ہے, گناہ بھی ہے, ناجائز بھی ہے, حیا کا فقدان ہے. اپنے اندر حیا بھی پیدا کرنی چاہیے. حیا کا طریقہ وہ یہ جو شریعت نے طریقہ بتایا بس اس پہ عمل کرو, خود بخود ہی پھر غیرت بھی پیدا ہو جائے گی, حیا بھی پیدا ہو جائے گی, شرم بھی پیدا ہو جائے گی. بہرحال حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ غم کا جو موقع ہوتا ہے عام طور سے عورتیں بے قابو ہو جاتی ہیں, وہ پردے وردے خیال نہیں کرتی ہیں, ایسی چیختی ہوئی چلاتی ہوئی ہائے واویلا کرتی ہوئی گھر سے باہر نکل آتی ہیں. وہ صحابیہ تھیں, حضور کی صحابیہ تھیں, پردے کی پابند تھیں, تو حضور کی خدمت پہ آئی اور آ کر کے حضور سے عرض کیا کہ حضور میرے بیٹے کا کیا درجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے کو جو ہے وہ دگنا اجر و ثواب ملے گا, کیونکہ اہل کتاب نے اسے انہیں قتل کیا ہے, لہذا اس کو ڈبل ثواب ملے گا تمہارے بیٹے کو. یہ فضیلت بیان فرمائی. ایسے ایک روایت میں ہے کہ ایک خاتون نے حضور سے پوچھا, حضور میرے پاس تو چادر ہوتی نہیں ہے, میں کیسے باہر جاؤں؟ باہر جانے کی ضرورت بھی پڑتی ہے, تو اب میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ تو میں تم اپنی سہیلی کی چادر, تم دونوں ایک ہی چادر میں لپٹ جایا کرو اور اس چادر میں اپنے آپ کو چھپا لیا کرو اور چھپا کر کے پھر چلی جایا کرو. ایسے عائشہ اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں جب حضور کے ساتھ حج میں تھی نا, تو حج متحرات حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ یہ سب پردے میں احرام میں تھی, اور آپ جانتے ہیں کہ احرام کے اندر چہرہ کھلا رکھنا پڑتا ہے عورتوں کو, یا وہی نقاب اس طرح سے ڈالنے چہرے کے آگے کہ کپڑا چہرے سے لگنے نہ پائے. تو حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ حضور کے ساتھ احرام کی حالت میں تھے اور سواری پر تھے, اور سواری کے اندر جہاں عورتیں بیٹھتی ہیں اس میں چاروں طرف پردے ہوتے ہیں, سامنے بھی دائیں بھی بائیں بھی, اس کو ہودج کہتے ہیں. جیسے سمندر کے کنارے اونٹ ہوتے وہاں پہ پردہ تو نہیں ہوتا لیکن ہو سکتا ہے. تو فرماتی ہیں کہ جب ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو اگر نہ میرا مرد سامنے ہوتے تو ہم اپنی چادر جو ہے سامنے یوں لٹکا لیا کرتے تھے تاکہ ہماری نظر ان پر نہ پڑے, ان کی نظر ہم پہ نہ پڑے, اور جب وہ سامنے سے ہٹ جاتے اور کوئی نہ میرا مرد سامنے نہ ہوتا تو ہم اپنی چادر نیچے رکھ لیا کرتے تھے. تو یہی نقاب کی اصل ہے, یہی نقاب کی اصل ہے کہ ازواج مطہرات احرام کی حالت میں حضور کے ساتھ ہوتی تھی تو اس طریقے سے وہ اپنے چہرے کا اور اپنا پردہ کر لیا کرتی تھی. بہرحال بھائی دوسرا درجہ پردے کا شریعت نے یہ بتایا ہے کہ جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلے تو شرعی پردے کے ساتھ نکلے, اور شرعی پردے کا مطلب یہ ہے کہ سر سے پیر تک اپنے جسم کو کپڑوں کو سب کو چھپائے, اور اس میں چہرہ بھی داخل ہے, دونوں ہاتھ بھی داخل ہیں, دونوں پیر بھی داخل ہیں. باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب ہے محمد اقسم, ان کے لیے دعائے صحت کی درخواست ہے. زبانی پوچھ لینا. اچھا اللہم لک الحمد لا نسی سنان علیک انت کما سنیتا لا نسی. اللہم لک الحمد لا نسی سنان علیک انت کما سنیتا لا نسی. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. عافیت دارین عطا فرما, عافیت دارین عطا فرما. جو جو مسلمان خواتین و حضرات جہاں جہاں دنیا میں یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے, یا اللہ ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما, ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما. یا اللہ ہم سب کو دونوں جہاں میں اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما, اور خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرما. فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما, یا اللہ ان کی مدد فرما, پورے عالم کو ان کی مدد کرنے توفیق عطا فرما. یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما, یا اللہ ان کو فتح مبین عطا فرما, یا اللہ انہیں فتح مبین عطا فرما. ان کے مقابلے میں اسرائیل اور اس کے مددگاروں کو تحس نحس فرما, تباہ و برباد فرما. یا اللہ ان کو ہلاک فرما, ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما. اللہم شتت شملہم, اللہم فرق جمعہم, اللہم دمر دیارہم, اللہم مزق جمعہم, اللہم خرب بنیانہم, اللہم خالف بین کلیمتہم, وانزل علیہم رجزک وعذابک, اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر, اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر, وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. جن حضرات نے پرچے دیے اپنے اپنی دعاؤں کے لیے, سب کے نیک مرادیں پوری فرما, سب بیماروں کو صحت عطا فرما, ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين امين. رحمتك يا ارحم الراحمين.